الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقال عليه الصلاة والسلام اذكروا هازم اللذات قالوا وما هازم اللذات يا رسول الله قال اذكروا الموت او كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے تیسرے پارے کی ایک سورت سورہ عادیات کے نصف حصے کا مفہوم ذکر آپ کے سامنے بیان کیا تھا آپ کے ذہن میں اور آپ کے دماغ میں ابھی تک میری سابقہ تقریر کا کچھ نہ کچھ مفہوم ضرور ہوگا کہ پروردگار عالم نے جانور کی پانچ گواہیاں بیان کر کے چھٹی گواہی انسان کے ضمیر اور انسان کے دل کی اس پر لا کر انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ناشکراپن کی بیماری میں مبتلا ہے بیماری پیدا کیوں ہوئی اس بیماری کا انسان شکار کیوں ہوا اس کا جواب بھی خلاق عالم نے اپنے اسی کلام مقدس میں دیا انہ لحب الخیر لشدید کہ مال و دولت کی محبت نے عہدہ اور منصب کے لالچ نے لیڈری اور آفیسری کی طلب نے انسان کو رب کا ناشکرا بنا دیا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ عجیب سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالی گواہی کے ساتھ بیماری کی نشاندہی بھی فرماتے ہیں پھر بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب بھی بیان فرماتے ہیں اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بیان فرماتے ہیں میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ آئندہ جمعے ناشکراپن اللہ کی نافرمانی اللہ سے دوری اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جو بیماری انسان کو لگ جاتی ہے اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر سے کسی حکیم سے کسی طبیب سے معلوم کر کے آنا. آپ حضرات میں سے وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو کسی طبیب سے نسخہ پوچھ کر آئے. آپ نے کسی سے رجوع نہیں کیا بھئی آٹھ دن آپ نے اس سے پہلے میں نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہے اس بات پر کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں بولتے رہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں. آپ نے یہ تو ضرور طے کر لیا ہے کہ میں ہر جمعہ یہاں پڑھاؤں, مجھے آپ اتنا پابند کرتے ہیں. میں نے آپ کے اوپر صرف ایک کام لگایا تھا کہ آپ آٹھ دنوں میں اس بیماری کا علاج تلاش کر کے لانا. اب بتلاؤ کوئی لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا؟ کوئی لے کے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ میری بات نہیں سنتے. اگر آپ محض کانوں کی لذت کے لیے محض ایک اسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ تفریح تباہ کے لیے محض آپ جوش و جذبے کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے میری تقریر سنتے ہیں تو آج کے بعد میرا تقریر سنانے سے انکار ہے. اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں, ایسی تقریر میں نہیں سنانا چاہتا. یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ آپ حضرات میں تفریح تباہ کے لیے, ہم کوئی بے برکاز نہیں ہے, ہم کوئی مزاحیہ فنکار نہیں ہے, ہم کوئی خدا نہ خواستہ اداکار نہیں ہے, ہم کوئی ڈرامہ باز نہیں ہے کہ آپ تفریح تباہ کے لیے ہماری بات سن لیں اور اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. میں نے گزشتہ جمعہ بڑے ہی سوز و گداز کے ساتھ درد دل کے ساتھ اپنے تمام تر اہم پروگراموں کو تمام تر اہم باتوں کو چھوڑ کر اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن پاک نے جس بیماری کی نشاندہی کی ہے آج ہم سب مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اور انہیں تو جواب دے دیو. ہم سب آج ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس بیماری کے بعد آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا, آدمی نہ رب کا نہ رسول کا, جس بیماری کے بعد نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ, جس بیماری کے بعد نہ جماعت کا فائدہ نہ نعرے کا فائدہ, جس بیماری کے بعد کوئی نیکی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی, تو آپ خود احساس کیجئے اتنی بڑی بیماری کا علاج ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اور وہ بیماری ہے نہ شکری کی, وہ بیماری ہے نہ شکری کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے نشکرے بن جاتے ہیں, ایسے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں. مجھے بتلاؤ کہ ایک آدمی سو سال نماز پڑھے اور کرے اللہ کے شکوے, کرے رب کی نشکری, قدم اٹھائے رب کی نافرمانی کے مطابق, کیا مطلب؟ نماز پڑھتا ہے کم تولنے سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے رشوت کھانے سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے تہمت لگانے سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے چگلی کرنے سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے بد نظری سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے بد کرداری سے بعد نہیں آتا, نماز پڑھتا ہے حرام خوری سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے بجل و فریب سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے اپنے نجی معاملات کی خرابی سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے بے حیائی سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتے بدماشی سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتے رب کے شکموں سے بات نہیں آتا، نماز پڑھتے رب کی نافرمانی سے بات نہیں آتا۔ دو ایسے بے وقوف ہے جو یہ کہے کہ اس کی نماز اسے جنت میں لے جائے گی، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں وہ ردی سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے آپ حضرات کو غور کرنا ہوگا، اور میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا ہے، شیعہ کے لیے بڑی توانائیاں صرف ہیں، اللہ توفیق دے اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ غیر مسلم ہے، کافر کافر، شیعہ کافر، ایک نعرے میں کتنی مرتبہ کافر کہتے ہیں؟ تین مرتبہ۔ ایک دیہاتی آدمی کہنے لگا یہاں سپاہ سے ہمارے بڑے سیانے ہیں، انہوں نے ایک نعرے سے تین باری کافر کیا، ایک طلاق دیو تو رجوع ہو سکتا ہے، دو طلاقاں دیو تو نواں نکاح ہو سکتا ہے، تین طلاقاں دے دیو تو مسئلہ بالکل ہی پھر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے میں نے ایک نعرے سے تین باری کافر کیا کہ ہوں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ شیعہ تو کافر ہو گیا، شیعہ کافر کیوں ہوا؟ کہ رب کا نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک۔ کافر کیوں ہوا؟ کہ نبی کی ختم نبوت کا منکر۔ کافر کیوں ہوا؟ قرآن کی تحریف کا قائل۔ وہ تو ہو گیا کافر، تو رب کا نافرمان ہو، تو رب کے شکوے کرے، تو رب کے حکموں کی حکم عدولی کرے، تو پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرے، تو پیغمبر کی سنت کی پرواہ نہ کرے، تو پیغمبر کے ارشاد کو جھٹلاتا چلا جائے، تو نماز کی پرواہ نہ کرے، تجھے روزے کا خیال نہ ہے، صداقت تیری زبان سے قریب سے نہ گزرے، عدالت تیرے انداز میں نہ آئے، سخاوت تیرے وجود میں نہ آئے، شجاعت تیرے دل میں نہ آئے، شہادت کا جذبہ پیدا نہ ہو، فہم و فراست تجھے نصیب نہ ہو۔ مجھے کہ تیرا پیغمبر سے، صحابہ سے اور رب سے کیا تعلق ہے؟ غیر کی آنکھ کا تنکا تجھے آتا ہے نظر، دیکھو غافل ذرا اپنی آنکھ کا شاطیر بھی۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تو تو ایماندار ہے، کبھی اتنا ہی دیکھ کہ تیری ایمانداری کتنی مضبوط ہے۔ اور یہ بات بھی تقریر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آج سمجھو یہ تقریر تواڈے خلاف ہے، پہلے میرے اپنے خلاف، پھر آپ کے خلاف۔ بدا مالیہ، صحابہ کے سپاہی، صحابہ کے سپاہی، صحابہ کے نوکر، لا شک میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں جو پیغمبر کے صاحب، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی جماعت کے لیے جو سر تن سے جدا ہونا چاہتے، جو سینہ گولیوں سے چلنے ہونا چاہتے، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جان تو دینے کو تیار ہے، سینہ زخمی کروانے کو تیار ہے، اولاد قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن تیری زبان میں صدیق کی صداقت کیوں نہیں ہے؟ تیری آنکھ میں عثمان کا حیا کیوں نہیں ہے؟ تیرے انداز میں فاروق کی عدالت کیوں نہیں ہے؟ تیرے دل میں علی کی شجاعت کیوں نہیں ہے؟ میں اسے تو سلام کرتا ہوں، لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو تو صدیق کا نام لے رہا ہے، تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹا انسان، دھوکہ باز انسان، فریبی انسان، مکار انسان صدیق کا نوکر کہلا سکتا ہے؟ جس کے اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولنا مشکل آؤ، جس کا اٹھتے بیٹھتے دھوکہ دینا مشکل آؤ، جس کا اٹھتے بیٹھتے الزام لگانا مشکل آؤ، جس کے اٹھتے بیٹھتے پھر کوئی مصیبت نہیں، کوئی مجبور نہیں، کوئی تیرے اوپر پہاڑ نہیں کہ تو جھوٹ بول ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، تو تو اپنے آپ کو سپاہی اور نوکر کہلاتے کہ جس صدیق کے اوپر ایک ایسا موقع بھی آیا, صدیق اکبر اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر جا رہے ہیں, راستے میں ایک شخص ملتے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے, حضور سے متعارف نہیں ہے, اس نے آگے بڑھ کر کہا ابو بکر بتلاؤ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب بات صدیق اکبر کی صداقت پہ آئی, اگر سچ بولتے ہیں رات فاش ہوتے, سچ بولتے ہیں نبوت کا رفع ہوتے, سچ بولتے ہیں نبوت کی توہین ہوتی ہے, سچ بولتے ہیں نبوت کی ذات سے بے وفائی ہوتی ہے, سچ بولتے ہیں مصیبت کڑی ہوتی ہے, سچ بولتے ہیں آفت ٹوٹتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت جاتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اگر کہیں میرے نبی ہے تو راز فاش ہو جائے گا, اگر کہتے ہیں میرے رسول ہے پیغمبر کی ذات کا سے بے وفائی ہوگی, اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت کے حرف کیا کریں. صدیق اکبر نے بڑے تحمل سے فرمایا راجلو یہدینی الی سبیل, یہ ایک انسان ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے, جو مجھے وہ سمجھا کہ شاید یہ رہبر ہے. پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے وقت ایک رہبر ہوا کرتا تھا, ایک راستہ دکھانے والا ہوا کرتا تھا, ایک نشاندہی کرنے والا ہوتا تھا. وہ سمجھا کہ صدیق کہہ رہے ہیں یہ مجھے راستہ دکھا کر دوسرے شہر میں لے جانے والا ہے, یہ میری رہنمائی کرنے والا ہے. تو صدیق صداقت بھی بچا گیا, پیغمبر کا پیار بھی بچا گیا. صدیق نے کہا دنیا کے راستے بھی محمد بتلاتا ہے, جنت کے راستہ بھی پیغمبر دکھاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تجھے اور مجھے مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ کو کوئی اس سے بڑی مجبوری آئی ہے؟ پھر جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ بولے جھوٹ, بہتان, الزام, دجل, دھوکہ, فریب, چغلی, دوسرے مسلمان کی بے آبروئی, اس کی عدم موجودگی میں اس کی توہین, اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا منہ چڑھانا, بتلا ایسے شخص کا صدیق اکبر سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بیماریاں دور کون کرے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیتے ہیں اور الحمدللہ نام لینے کے بعد جان دینے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جان تو دینے کو تیار ہے, تو اس فاروق اعظم کی بات کرتا ہے جس نے اپنے سکے بیٹے کے اوپر کوڑے مارے, یہاں تک کہ 7 کوڑے باقی, بیٹا شہید ہو گیا. لوگوں نے کہا ہاتھ پکڑ لو, حضرت شہید ہو چکے ہیں, اب کوڑے نہ مارے. روایات کے مطابق, میں روایت کے بارے میں نہیں جاتا یہ کتنی کمزور ہے یا صحیح ہے, لیکن یہ بات مشہور ہے کہ فاروق اعظم نے کہا میں شریعت کی گنتی کوئی کروں گا, میں اپنے بیٹے کے جسم پر کوڑے برساتا چلا جاؤں گا تاکہ کوئی کل یہ رکھے کہ بیٹے کے اوپر تاش کھا گیا. نام اس فاروق اعظم کا, اور عدل و انصاف فاروق اعظم کے تذکرے, اور میرا اور تیرا عمل کیا ہے؟ اپنوں اپنوں کو بانٹ دو, اپنوں اپنوں کو انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ 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 اپنے انو. یہ درخواستیں آپ کی آ گئی ہیں, باتوں میں بات کہتا ہوں اور یہ باتیں بھی اڑ رہی ہیں. جی وہ چیئرمین نے اپنے انو دے رہی ہے, مولا اعظم طارق دی بھی لسٹ بن گئی ہے, فلانے فلاں کو دے دی ہے, فلانے فلاں کو دے دی ہے. جھنگ کے لوگوں یہ بات ریکارڈ رہے گی, ہم رہے یا نہ رہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ دھاندلی نہیں چلے گی. یہ دھاندلی آزمائش ہے ہماری. 20-25 ویکنسی ہیں, 2,500 درخواستیں ہیں, 20-25 ملازمتیں 2,500 آدمیوں پر تقسیم آپ کر دیں گے, سارے کے سارے راضی ہو جائیں؟ ایسا ہو جائے گا؟ سارے راضی ہو جائیں. یہ مجھے بھی نظر آتا ہے کہ راضی تو 20-25 نے ہونا ہے, باقی نے تو گالیاں دینی ہیں, باقی نے تو شوشے اڑانے ہیں. لیکن میں آج آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم بات کر چکے ہیں, وہ انداز اپنائیں گے. جنہیں ملازمت ملے گی وہ بھی دعا کریں گے, جنہیں نہیں ملے گی وہ بھی دعا کریں گے. وہ کیسے؟ یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی میرے پاس اپنا رشتہ دار مت لائے, میری جماعت کا عہدے دار مت لائے, کوئی سفارشی مت لائے. کوئی سفارش نہیں چلے گی, کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. کمیٹی میں جتنے عہدے ہیں, جتنی سیٹیں خالی ہیں, ان پر جتنی درخواستیں آئی ہیں, ایک ایک کا تجزیہ کر کے جو سب سے زیادہ مستحق ہوگا, جو سب سے زیادہ یعنی سب تو زیادہ جڑا جھنگ دا غریب ہوئے گا, جس گھر چ روٹی نہیں پکتی, جس گھر میں چولہا نہیں جلتا, جس گھر کا بچہ رات کو بھوکا سوتے, وہ میری بات سنے میں اسے اعلان کرتا ہوں کہ اسے ملازمت مل چکی ہے. اسے ملازمت, وہ کوئی سفارش نہ لائے وہ خوش ہو جائے, ملازمت اس کے گھر جائے گی, ملازمت اس کے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, باپ برسر روزگار ہے یا کوئی بھائی برسر روزگار ہے یا خود ان کے گھر کے حالات اچھے ہیں, وہ سفارش نہ لائیں, اللہ پھر موقع دے دے گا, پھر آپ کو دے دیں گے. پہلے غریبوں کو دے لیں, پہلے یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز یہ ملازمتیں گھر گھر پر پہنچا کر اسی جگہ پر جمعہ میں کھڑے ہو کر میں آپ سے سوال کروں گا, کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ کوئی ایک کمیٹی کی ملازمت رشتہ داری کی بنیاد پر, تعلق داری کی بنیاد پر, سفارش کی بنیاد پر ہم نے دی ہے, وہ ثابت کرے میں استعفیٰ دے دوں گا. سمجھ گئے؟ اس لیے ہر بات کا حل موجود ہے, ہر بات کا حل موجود ہے. سمجھ ہمیں بھی آتا ہے 2000 آدمی راضی کیسے ہوں گے, لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے جب 2000 کو پتا چلے گا کہ ہم سے بھی زیادہ مستحق کو ملازمت مل گئی ہے, کسی غریب گھر میں روٹی پکنے لگ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بدعا نہیں دعا دے گا, دے گا یا نہیں دے گا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا. بڑی آ رہے ہیں کہ دستخط ہی کر دو, اتنے اپنا نام ہی لکھ دو. میں کہ 100 باری لکھوا لو, دستخط کرنے سے ملازمت نہیں ملتی. مجھ سے صفحے کے صفحے لکھوا لو, انگوٹھے لگا لو, پنجے لگوا لو, اس سے ملازمت نہیں ملتی. ملازمت غربت کی وجہ سے ملے گی, استحقاق کی وجہ سے ملے گی, ملازمت قربانی کی وجہ سے ملے گی. سمجھ گئے؟ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا ایسا کروں کہ کوئی افسر فون کر دیا, ارم تار صاحب میں ایس ایچ او بول رہا ہوں, ایک ملازمت دے دیو. میں کہا سر جی بالکل ٹھیک ہے, یاری پکی ہوں دی ہے, یاری پکی ہوں دی ہے. کوئی میری جماعت کا لیڈر کہے کہ ایک میرے بھائی کے لیے پکی کر دو, میں کہوں ہاں یار یہ ہماری جماعت کا لیڈر ہے. کوئی اور سپورٹر کہہ دے کہ میں نے آپ کو بڑی ووٹیں لے کر دی ہیں, ایک میرے لیے پکی کر دو. اور یہ تو سپورٹر ووٹر لیڈر اور افسر آ گئے, وہ غریب کس کو لائے جس کا کوئی نہیں سنتا؟ وہ کس کو لے کر آئے؟ وہ کس کی سفارش لائے؟ اس لیے الحمدللہ ہم نے یہ طے کیا, اور مجھے خوشی ہے میرے سارے ساتھی جماعت کے ذمہ دار, کمیٹی کے ذمہ دار, وہ اس بات پر میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں گے, ہم بے ایمانی نہیں کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم حضرت فاروق اعظم کے نام لیوا ہیں, لیکن ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں, اور جو فیصلے ہمارے پاس آتے ہیں ان فیصلوں کے نفاذ میں کیا ہوتا ہے؟ اقربا پروری, ظلم, زیادتی, ایسے انسان کا فاروق اعظم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے تعلق؟ وہ لاکھ کہے کہ فاروق کے نام پر میری جان قربان ہے, میں اسے اپنے دعوے میں سچا نہیں سمجھتا, اپنے دعوے میں سچا نہیں سمجھتا. آگے بڑھئے. ایک شخص پیغمبر اسلام کے دور دماغ حضرت ذنورین کا نام لے کر جان دینے کو تیار ہے، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں عثمان والا حیا نہیں ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں حضرت عثمان والی سوچ نہیں ہے، آنکھوں کی بے حیائی ہے. غیر مان کی طرف تکتا چلا جاتے، لوگوں کے گھروں میں جاگتا چلا جاتے، برے برے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بدماشی کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. میں ایسے شخص کو سیدنا عثمان کا وفادار اور اس کا، ان کا پیروکار، ان کا عاشق، ان کا ناکر، ان کا سپاہی نہیں مانتا. آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. پہلے آپ بتلاؤ کہ آپ حضرت عثمان کے سپاہی ہیں یا نہیں ہیں. جو ہیں آج کل کرو آج کر رکھنا، آج کر رکھنا. تو سر کدی غیر مار مال نہیں لکھیا، تساں کدی لوکاں دے گھراں وال نہیں چاکیا، تساں کدی اپنے دل چ کوئی برے خیال نہیں لیندے، تساں کدی گالاں گولاں نہیں کڈیاں. نیچے کر لو ہاتھ. کبھی بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ سچے لوگ ہیں، آپ بڑے حیا والے ہیں، آپ بڑے باصفا لوگ ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، دل میں نیکی نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے کردار پر آپ حضرات کو کنٹرول نہیں ہے، آپ کا اور میرا دامن سفید نہیں ہے، کیا نسبت خاک رابان میں پاک، کیا نسبت ہے مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کے نام سے؟ ایک اللہ میں سننے والی ہے یا نہیں ہے؟ آج اپنے خلاف ہی تقریر سن لو، یہ ضروری ہے. اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، مگر اندھیر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر اللہ کے ہاں ظلم عدل ہے. ظلم آج سمجھتے ہیں نعرے مار مار کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نعرے مار کر اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. نعرہ مارتا ہے عثمان تیرے نام پر جان بھی قربان ہے، عمر تیرے نام پر جان بھی قربان ہے. نہ عمر کے اوصاف اپنانے کو تیار ہے، نہ عثمان ذنورین کا حیا اپنانے کو تیار ہے، نہ صدیق اکبر کی صداقت اپنانے کو تیار ہے. اپنے قول، عمل، فعل، کردار سے پیغمبر کے صحابہ کو جھٹلاتا چلا جاتا ہے، پسے پشت ڈاکتا چلا جاتا ہے. پھر رب کے ہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. جیسا عمل ہوگا ویسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ویسے لوگوں کے ساتھ قیامت نعرے نہیں چلنے، روزے قیامت نعرے نہیں چلنے، روزے قیامت میاں عمل چلنا ہے. عمل جیسا عمل ہے ویسوں کے ساتھ حشر ہے، جیسا عمل ہے ویسوں کے ساتھ. اور پتہ ہے نعرہ لگانا، دعویٰ کرنا اور عمل نہ کرنا، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھی غور کر لیا کرو، نعرے تو ہمارے بڑے بلند و بالا ہیں، دعوے تو ہمارے بڑے اعلی ہیں، اور جناب جماعت بھی ہماری بہت بڑی ہے، عمل ہمارا صحابہ کے خلاف ہے، عمل ہمارا پیغمبر کے خلاف ہے. جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، ہم کس کیٹاگری میں شامل ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھ، دوست سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ. یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم عمل کے لحاظ سے صفر ہو چکے ہیں، عمل کے لحاظ سے صفر ہو چکے ہیں. اور نجات کا دار و مدار صحیح نیت اور جاتی ہے. یہ بات ذرا تھوڑا سا، نیت کا معنی کیا؟ کہ دل میں جو بات ہے، عمل کہتے ہیں ظاہراً جو بات ہے. اصول اور ضابطہ یہ ہے، انسان کی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ جس طرف دل ہوتا ہے اسی طرف عمل ہوتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے میں پانی پیوں، پاؤں چلنا شروع کر دیں گے، ہاتھ گلاس پچنا شروع کر دیں گے. ذن نورین کی بڑی قدر ہے, آنکھ بد نظری سے باز نہیں آتی. دل میں تو حضرت علی کی بڑی محبت ہے, لیکن ہاتھ کفر کے خلاف نہیں اٹھتا. دل میں تو حسنین کی بڑی قدر ہے, لیکن شہادت کے لیے پاؤں میدان میں نہیں آتے. جھوٹے, تیرے دل میں کچھ نہیں ہے. تیرے دل میں ہوتا تیرے پاؤں خود بخود چلتے. وہ دل کسی ایک عورت کی محبت ہوگی تو پیر وہ گھر میں چکر لا ہی رکھ دینا, لاؤ نہیں لاؤ. مال کی محبت ہے تو بھاگ رہے ہیں, دنیا کی محبت ہے تو پاؤ بھاگ رہے ہیں, دین کی محبت ہے تو کیوں نہیں بھاگتے. صحابہ کی محبت ہے, تیرے پاؤں مسجد کی طرف کیوں نہیں اٹھتے. قرآن کی محبت ہے, تیرا ہاتھ قرآن اٹھاتے کیوں نہیں, تیری آنکھ قرآن دیکھتی کیوں نہیں, تیری زبان قرآن پڑھتی کیوں نہیں. بکواس کرتے, جھوٹ بولتے, دل میں کچھ نہیں ہے, صرف زبان پہ نہ رہے. جو دل میں ہوگا زبان پر, آنکھ پر, کان پر, ہاتھ پر, پاؤں پر اس کا اثر ہوگا, اس کا اثر ہوگا. اس لیے آج رات عشاء دی نماز تو بعد سون لگے ایک گل سوچنی. ساری تقریروں کا خلاصہ, اسی سارے رل کے شیعہ نو کافر قرار دے دئیے, کافر ہو گئے, بےمان ہو گئے, بلکہ ہاتھ تلوار پھڑ کے سب گاجر مولی کی طرح کٹ دئیے. دنیا چ شیعت ختم, دنیا چ شان ہے. ذن نورین کی بڑی قدر ہے, آنکھ بد نظری سے باز نہیں آتی. دل میں تو حضرت علی کی بڑی محبت ہے, لیکن ہاتھ کفر کے خلاف نہیں اٹھتا. دل میں تو حسنین کی بڑی قدر ہے, لیکن شہادت کے لیے پاؤں میدان میں نہیں آتے. جھوٹے, تیرے دل میں کچھ نہیں ہے. تیرے دل میں ہوتا تیرے پاؤں خود بخود چلتے. وہ دل کسی ایک عورت کی محبت ہوگی تو پیر وہ گھر میں چکر لا ہی رکھ دینا, لاؤ نہیں لاؤ. مال کی محبت ہے تو بھاگ رہے ہیں, دنیا کی محبت ہے تو پاؤ بھاگ رہے ہیں, دین کی محبت ہے تو کیوں نہیں بھاگتے. صحابہ کی محبت ہے, تیرے پاؤں مسجد کی طرف کیوں نہیں اٹھتے. قرآن کی محبت ہے, تیرا ہاتھ قرآن اٹھاتے کیوں نہیں, تیری آنکھ قرآن دیکھتی کیوں نہیں, تیری زبان قرآن پڑھتی کیوں نہیں. بکواس کرتے, جھوٹ بولتے, دل میں کچھ نہیں ہے, صرف زبان پہ نہ رہے. جو دل میں ہوگا زبان پر, آنکھ پر, کان پر, ہاتھ پر, پاؤں پر اس کا اثر ہوگا, اس کا اثر ہوگا. اس لیے آج رات عشاء دی نماز تو بعد سون لگے ایک گل سوچنی. ساری تقریروں کا خلاصہ, اسی سارے رل کے شیعہ نو کافر قرار دے دئیے, کافر ہو گئے, بےمان ہو گئے, بلکہ ہاتھ تلوار پھڑ کے سب گاجر مولی کی طرح کٹ دئیے. دنیا چ شیعت ختم, دنیا چ شیعت ختم. اسی آپ جھوٹ نہ چھڈیے, فریب نہ چھڈیے, دھوکھے تو بعد نہ آئیے, رشوت تو بعد نہ آئیے, بد نظری تو بعد نہ آئیے, بے حیائی تو بعد نہ آئیے. خدا نو گواہ بنا کے دسو کل صحابہ دے نال حشر ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. کیا فائدہ ہوا اپنی زندگی اگر پیغمبر کے صحابہ کے انداز کے مطابق بنا ہوگے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی وقت حاصل ہوگی. یہ بات اس لیے بھی کرتا ہوں کہ جب محنت ہوتی ہے, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کتنے لوگوں پر, یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کی آیتیں پڑھ کر سکھائیں, دلوں کو صاف و شفاف بنایا, رب کی محبت کو دلوں میں بھرا اور انہیں حکمت اور کتاب سکھائی. جب پیغمبر نے صحابہ
صاف ہوا، دل صاف ہوا، برسوں کی شراب چھوٹ گئی، دل صاف ہوا، برسوں کی دشمنیاں نکل گئی، دل صاف ہوا، زندگی کا انداز بدل گیا، دل صاف ہوا، عرب کے گڈلیے قوم کے ہاتھی بن گئے، دل صاف ہوا، کہافہ کا بیٹا صدیق بن گیا، دل صاف ہوا، خطاب کا بیٹا فاروق بن گیا، دل صاف ہوا، عفان کا بیٹا لنوران بن گیا، دل صاف ہوا، ابو طاہر کا بیٹا اسد اللہ الخائب بن گیا، دل صاف ہوا، مریض کا بیٹا سیف اللہ بن گیا، دل صاف ہوا، سفیان کا بیٹا کاپے پہی بن گیا، بنا کب جب دل صاف ہوا، بنا کب جب دل صاف ہوا، جب دل صاف ہوگا عمل خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا. آج اگر عمل میں پختگی نہیں ہے، کردار میں پختگی نہیں ہے، تو اس بات کو تسلیم کر کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے. میں نے اس بات پہ زور کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب دل صاف ہے پھر عمل صاف ہے. جب عمل اور دل، قلب، زبان، کردار، نیت دونوں برابر ہوں تو پھر زیادہ ضرورت نہیں، پھر 313 میدان میں آ جائیں کافی ہوتے ہیں، پھر 313 میدان میں آ جائیں کافی ہوتے ہیں. اور اگر دل زبان کا ساتھ نہ دے، دل اور کہے، عمل اور کہے، دعویٰ اور بات کہے، عمل اور بات کہے، تم 313 نہیں، تم 3 کروڑ بھی بن جاؤ، اسی طرح مار کھاؤ گے. آج دنیا میں مسلمان کی تعداد 1 ارب 40 کروڑ ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان. اتنی بڑی تعداد رکھ کر بھی چند لاکھ اسرائیل کے سامنے جھکا ہوا ہے، چند کروڑ یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، 1 ارب سے زائد مسلمان آج کبھی امریکہ کے در پر، کبھی رشیا کے در پر، کبھی چائنا کے در پر، کبھی یورپ کے در پر دستے گدائی لے کر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعویٰ زبانی ہے، عملی طور پر صفر ہے، عملی طور پر صفر ہے. وقت کافی ہوا چاہتا ہے، میں نے بات کو شروع کیا کہ آج ہمارے اندر نہ شکری کی بیماری پیدا، نہ فرمانی کی بیماری پیدا ہو گئی. قرآن کہتے ہیں یہ نافرمانی کی بیماری پیدا کیسے ہوئی؟ فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، مال و دولت، عہدہ اور منصب کی لالچ نے انسان کے دل میں ناشکری کا مادہ پیدا کر دیا. یہ تقریر ہو گئی پچھلے جمعے والی. اب اس جمعے والی تقریر وہ کیا؟ کہ ناشکرے پن کا علاج، ناشکرے پن کا کسی حکیم کے پاس ہے؟ کسی ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کوئی نسخہ ملا؟ آؤ پروردگار عالم علاج بتلاتے ہیں. فرمایا اور اب کے نافرمان اور ناشکرے بندے، رب کے حکموں کی حکم عدولی کرنے والے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک وقت آنے والا ہے تیری ہڈیوں نے زمین میں بوسیدہ ہو جانا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس کا تما ہیس لالچ ہوس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، پروردگار عالم کی طرف سے ایسے شخص کے لیے نسخہ ہے، ایسے شخص کے لیے دوائی ہے کہ قبر کی رات کا تصور کر، قبر کی رات کا، موت کو سامنے رکھ، قبر کو سامنے رکھ، اور کبھی کبھی یہ سوچ کہاں ہے ہمارے والد، کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے والدہ، کہاں ہے دادی، کہاں ہے نانی، وہ سب کے سب ایک وقت تھا ہم بچے تھے وہ جوان تھے، ایک وقت تھا ان کا شورا تھا وہ بادشاہ تھے وہ حاکم تھے وہ سردار تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، ان کی قبروں پر جا تجھے آج بھی ان کے سروں کی ہڈیاں مل جائیں گی، گوشت نہیں ملے گا، تجھے آج بھی وہ سیدھا ہڈیاں مل جائیں گی، ان کے اوپر کفن بھی نہیں ملے گا، گوشت بھی نہیں ملے گا، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے انسان تجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے ساتھ بھی یہ حشر ہونے والا ہے، یہ حشر ہونے کیا، ایک وقت ایسا نہیں آئے گا یہ مسجد ہوگی یہ پنکھے ہوگے لیکن نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، ہمارا نام و نشان بھی نہ ہوگا، ہم سب قبروں کے مہمان ہوں گے، یہ وقت آنے والا ہے یا نہیں ہے، اور کب آنے والا ہے، آج شام تک کسی کو زندہ رہنے کا دعویٰ ہے، ہے کسی کو کل تک زندہ رہنے کا دعویٰ ہے، زندگی اتنی مختصر، زندگی اتنی بے اعتباری کہ شاید رات قبر میں، شاید کل قبر میں، اور قبر کے مہمان اور قبر میں اترنے والے، تو لاکھوں کمائے گا، تو کروڑوں کمائے گا، تجھے بڑے بڑے منصب عہدے مل جائیں گے، تجھے وزارت عظمیٰ صداقت مل جائے گی، شام کے وقت تو قبر کے پتال میں اتر جائے گا، مطلب صداقت مدارس کس کام آئی، آج دولت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کے لیے کم توڑتے ہیں، آج پیسے کے لیے ایمان بیچتے ہیں، شام کو مر گیا یہ پیسہ کام آئے گا، یہ کوٹھی ساتھ جائے گی، یہ اولاد ساتھ جائے گی، یہ بنگلے ساتھ جائیں گے، یہ نشکرے پن کی بیماری کا علاج ہے کہ قبر کو یاد کر، قبر کو یاد کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، میرے ساتھیوں ایسی چیز کا تذکرہ کیا کرو جس کے تذکرے کرنے سے دنیا کی لذتوں کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے، فرمایا حازم اللذات یا رسول اللہ، فرمایا اذکر الموت، اذکر الموت، موت کو یاد کرنا، قبر کو سامنے رکھنا، بڑے بڑے لالچی کے لیے ایسا نسخہ شافیہ ہے، ایسا باقی علاج ہے کہ اس جیسا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس جیسا علاج دنیا میں کوئی، پیسے کا بڑا لالچی ہے، بڑے پیار سے بٹھاؤ، محبت سے بٹھاؤ، اچھا یہ آپ کے بنگلے ہیں، یہ آپ کی کاریں ہیں، یہ آپ کی سرداری ہے، چودھری صاحب اگر آج رات موت آ گئی یہ ساتھ چلے جائیں گے، یہ بچے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ بنگلے تجھے موت سے بچا لیں گے، کل قبر میں یہ ایئر کنڈیشن تیری قبر میں لگ جائیں گے، کل یہ وزارت یہ صدارت تیرے ساتھ قبر میں چلی جائے گی، انسان کا بچہ ہوگا تو جواب دے گا کہ نہیں، جواب دے گا کہ سوال کر، پھر کس لیے ظلم کرتا ہے، پھر کس لیے جھوٹ بولتا ہے، پھر کس لیے ناانصافی کرتا ہے، پھر کس لیے بدماشی کرتا ہے، پھر کس لیے مظالم توڑتا ہے، اور مٹی کے مہمان چند روز اس دنیا میں آنے والے، یہ ظلم و جبر کا گرم بازار کیسا، یہ ایک علاج ہے، یہ ہے پہلی گولی، پہلی ٹیبلٹ، اور دوسرا علاج محسلہ معافی شدور، اکڑ اکڑ کر چلنے والے اور رب کے نافرمان، تجھے پتا نہیں ہے کہ تو نے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، تیرے سینے کے چھپے ہوئے رازوں نے ظاہر ہو جانا ہے، تجھے رب کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہیں، آپ کتنے بیٹھے ہیں، کوئی شخص اس بات کا انکار کرتے کہ کل قیامت اس نے اللہ کے سامنے نہیں جانا، کسی کو انکار ہے، انکار کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے کل قیامت کو، پیغمبر کے سامنے جانا ہے کل، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو بتلا آج کے ان ظلم و ستم کا کیا جواب دے گا، کیا جواب دو گے، رب کی بارگاہ میں حاضری، قبر کی مہمانی کا تصور دل میں رکھ، دھیان پختہ کر، کیا مجال ہے کہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی شریعت کے راستے سے ہٹ جائے، یہ سورت مبارکہ میں جس کو میں نے پچھلے جمعہ سے شروع کیا تھا،
اس کا مفہوم چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس مفہوم کے تذکرے کے بعد اب میں 5 منٹ آپ حضرات سے اور لینا چاہوں گا. میرے بھائیوں, قبر کی رات ظالم پر بھی آنا ہے, قبر کی رات مظلوم پر بھی آنا ہے, قبر کی رات سچے پر بھی آئے گی, جھوٹے پر بھی آئے گی, مومن پر بھی آئے گی, منافق پر بھی آئے گی, کافر پر بھی آئے گی, غیر کافر پر بھی آئے گی. قبر کی رات ظالم پہ بھی آئے گی, مظلوم پہ بھی آئے گی, اور رب کے بھرے دربار میں حاضر ظالم نے بھی ہونا ہے, حاضر مظلوم نے بھی حاضر مظلوم نے بھی ہونا ہے. جب رب کے بارگاہ میں حاضری ہونی ہے تو پھر آج سوچ, ایک طرف ظلم ہے, جبر ہے, تشدد ہے, بربریت ہے, تباہی ہے, وقت کا ظالم جابر حکمران ہے, باطل ہے, دوسری طرف دین ہے, مفلسی ہے, مظلومی ہے, پریشانی ہے, آزمائش ہے, تکلیف ہے, مقدمہ ہے, جہل ہے اور دیگر مشکلات ہے. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر یا دین کے انتخاب کر, ڈٹ جا, رب کی وعدہ میں سرخر ہو کے پیش ہو جا, یا اس کا انتخاب کر لے یا ظالموں کا ساتھ دے, جابروں کے آگے جھک جا, سیاست دانوں کو سجدہ کر دے, وقت کے حکمرانوں کو خدا مان لے, اپنی پیشانی کو سیٹ کے داغ سے داغ کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جا. بتلاؤ دونوں میں سے کس بات کو پسند کرتے ہو, کس بات کو پسند کرتے ہو, ظلم کو پسند کرتے ہو یا مظلومیت کو پسند کرتے ہو, کفر کو پسند کرتے ہو یا دین کو پسند کرتے ہو, باطل کو پسند کرتے ہو یا حق کو پسند کرتے ہو, حق بات کہنے کو پسند کرتے ہو یا جھک جانے کو پسند کرتے ہو. میرے بھائیوں, میں اسی موقع پر کہنا چاہتا ہوں, آج جنگ میں جو ظلم کا بازار گرم ہے, آج بڑے صحابہ پر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, مجھے احساس ہے ہمارے ساتھیوں کو سدائے موت, عمر قید کی سزا, لاکھوں روپے جرمانے, ناجائز مقدمات میں گرفتاری, یہ کام یہ اے ایس آئی کا, انسپیکٹر کا, ایس ایچ او ڈی ایس پی کا نہیں, یہ اے سی ڈی سی کا نہیں, یہ کام ڈاکٹر نواز شریف کا ہے, یہ حیدر بھائی کا ہے. ہم اس کو چھوٹی سزا کا مسئلہ نہیں سمجھتے, یہ ڈرسٹ وہاں سے ہے. اور مجھے احساس ہوتا ہے جب آپ کے مظالم ٹوٹتے ہیں, لوگ بڑا افسوستہ ہو کر, لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں, وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرتے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. مجھے احساس ہے اس بات کا, مجھے اس بات پہ یقین ہے. میں آج کہنا چاہتا ہوں, کوئی کارکن گرفتار ہوتا ہے, کسی پر ظلم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جنگ والا یہ قصور تمہارا نہیں ہے, یہ قصور آدم طارق کا ہے, یہ میرا قصور ہے. کیا قصور؟ کہ میں وقت کے حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیتا, میں ان کے ظلم و ستم پہ پردہ نہیں ڈالتا, میں ان کے جبر پر پریجت کو اسمبلی میں لگتا ہوں, میں ان کے بدماشی کے رکھتے رکھتا ہوں, میں ان کے پاؤں پہ اپنی جمیل نہیں رکھتا, میں ان سے ملاقات کرنا ایسا سمجھتا ہوں, دین سے لدائی سمجھتا ہوں, اسمبلی ہو اسمبلی کے باہر ہو میں ان کے سامنے جگ جانا دین کی داستی سمجھتا ہوں. یہ قصور میرا ہے, مرضی ہے آپ کی, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ ان کے طور پر جگ جاؤں, یا جرات کیجئے, ظلم سہ جائیے, رب کے لیے میرے لیے اجازت دیجئے کہ میں ان کے تجس کو, فیاض کو, بناسی کو, ملک دشمنی کو تشتباد کہتا ہوں, اور ظلم ہے زندگی ختم ہوگی, رب کی بارگاہ میں تو جانا ہے. صرف ایک وجہ ہے, فیصل آباد میں کیا ہوا, قرآن کو آگ لگی, مقدمہ ہمارے اوپر, مسجد کی توہین ہوئی, مقدمہ الٹا ہمارے اوپر, چنوٹ میں مسجد کو آگ لگی, 12 سال کا بچہ پکڑا, کیا ظلم ہوا 12 سال کے بچے کو الٹا لٹکایا, اس کے جسم میں مرچیں داخل کی گئی. میں تفصیل میں نہیں جاتا. مولانا منظور چلوٹی صاحب مدت العالی کی مسجد کا امام پکڑا الٹا لٹکا دیا, ملک خلیل پکڑا الٹا لٹکا دیا, یہ پنڈلی کے گوشت چیر دیے گئے, مار مار کر پشاہ کر دی گئی. کیوں کہے کہ صبح شبا ظالموں کے سامنے نہیں جھکتی. یہ ظلم ہے, یہ قصور ہے. ٹھہرو, یہ قصور ہے. آج جس پر ظلم ٹوٹتا ہے وہ اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھے. قصوروار میں ہوں, مجرم میں ہوں, غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. سزا جو آپ کو مل رہی ہے وہ مجھے نہیں دے سکتے, وہ آپ کو دے رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے, ایک دن حشر کا بھی آنے والا ہے, ایک روز یوم الحساب بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایس ایچ او تنگ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کو اے ڈی ایس پی تنگ کرتے ہیں. نہیں نہیں, میرا تجربہ ہے, جب کراچی میں 15 روز پہلے ہمارے 600 کارکن گرفتار کیے, میں دلی انتظامیہ سے ایک بڑے افسر سے الجھ پڑا. اس نے قسم کھا کے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے کہا ہے صبح شابا والوں کو جوتے مارو. میں اس وقت سے سمجھتا ہوں ان بیچارے, یہ تو بیچارے حکم کے غلام ہیں, یہ تو اوپر کے آرڈر کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے تو اوپر کی ہدایت وہی کا نظر رکھتی ہے, یہ تو اوپر کے اشاروں کے منتظر ہیں, یہ کل پرزے ہیں. ہدایا اوپر سے جاتا ہے, ہم اکیلے ہیں, ہم تنہا ہیں, رب کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے, ہم مظلوم ہیں, ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. سینکڑوں ساتھی موت و حیات کی قسم قسم میں بیڑیاں پہن کر آئے جیلوں میں پھر رہے ہیں, ہزاروں ساتھی مقدمات سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کی آبرو محفوظ نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں اور جن کا سکون مٹ گیا ہے. قصور تو نہیں جنگاروں, قصور میرا ہے, میرا قصور ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں, اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں, آپ ہاتھ کھڑے کر دیجئے, میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. اگر آپ تھک گئے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا, مجھ سے ان ظالموں کے سامنے نہیں جھکا جاتا, میں اسمبلی چھوڑ کر آ جاؤں گا. آپ کہیں گے میں چھت چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آپ کہیں گے میں شاہ چھوڑ دوں گا, میں وعدہ چھوڑ دوں گا. آپ کہیں کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں, رب محمد کی قدم مجھ سے نہیں جھکا جاتا. میں ان ظالموں کے سامنے, ان اسلام کے دشمنوں کے سامنے, اسلام کے غداروں کے سامنے نہیں جھک سکتا. تم تھک گئے ہو, مجھے کہہ دو, میں اپنی بابے کے تمہارا شاہ چھوڑ جاتا ہوں. اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, ظلم کب تک چلے گا, کب تک تشدد چلے گا, کب تک جبر پر عزت کا بازار گرم رہے گا. آخر کوئی انتہا بھی تو ہوگی نا. میرے دوست پوچھتے ہیں غموں کے باطل کیا چھڑیں گے, نہیں نہیں, وہ کوئی شب نہیں جس کی راشن سہر نہیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں, آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگوں, آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگوں, اس نے کردار قسم میں نہ بجانا لوگوں. کٹ گیا جو نامو سے صحابہ پر, میں دہراؤ ان کا فسانا لوگوں. میرے بھائیو, ظلم کی ایک حد ہوتی ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میں آپ کو یہ پیشین گوئی دیا جانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز موجودہ حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں, ان کے دن گنے جا چکے ہیں. مظلومیت, سنیت, پریشان عوام, اس میں بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے. آج سپاہی صحابہ کو رب نے وہ مقام دیا ہے. آج پیپل پارٹی بھی موجودہ گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ تم ہمارے مقابلے میں فلاں سیٹ پہ الیکشن لڑ لو، کوئی ضمنی الیکشن بی پی نہیں جیت سکی، نہ جیت سکی، ہم نے یہاں سے بھی ضمنی الیکشن جیتا ہے، اور میں آپ سے آکروش کمل میاں چنو میں مائی کو نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہوں کہ چلاتے تو میاں چنو سے الیکشن لڑ لو. جادو کی بیسری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دولت کے تھیلے نہیں ہے، ہمارے پاس غیر ملکی دانا نہیں ہے، ہم کوئی فنکار یا گلوکار نہیں ہیں، مولوی اور بھی ہیں، خطیب اور بھی ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، لیڈر اور بھی ہیں، وہ جاتے ہیں، بچے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، لوگ بات نہیں سنتے، ہم جاتے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ساری ساری رات زمین پر بیٹھے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بداری، یہ قربانی، یہ تمہاری اس مظلومیت کی وجہ سے ہے، ظلم تم پہ ہوتا ہے، تشدد کے پہاڑ یہاں ٹوٹتے ہیں، اس کے اثرات پورے ملک میں ڈالتے ہیں. اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آخری شب ہے، آخری، سر نہ جھکانا لوگو، سر نہ جھکانا لوگو، حسن کردار کی شمع نہ بجھانا لوگو. واہ.